بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولى صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تھی۔ درس تراویح میں قصص الانبیاء کے عنوان سے عقیدہ نبوت کے حوالے سے چند شرعی معلومات اور عقیدے کے حوالے سے جو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے وہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی۔ کل کے درس میں ہم نے اختصار کے ساتھ سورہ ہود جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی 11ویں سورت ہے اس کی آیت نمبر 120 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَقُلَّن نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ ہم تمام رسولوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، ان کے قصے بیان کرتے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ پاس حق آ گیا اور مومنین کے لیے نصیحت ہے اور عبرت ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 120 ہے۔ اس میں انبیاء کرام کے قصوں کا نزول کیوں ہوا یہ بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کی آیات یعنی پوری آیات کے خلاصوں میں جہاں ایک طرف حلال و حرام کے مسائل، وہیں پر قرآن کریم کی آیات کا ایک بہت بڑا حصہ جو حضرات انبیاء کرام کے ذکر کے ساتھ، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تقریباً 25 انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید کے اندر ملتا ہے کہ جن کے واقعات کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے مختلف آیات کے ضمن کے اندر ذکر فرمایا۔ یوں تو مشہور عقیدے کے مطابق 124,000 کم و بیش انبیاء کرام، جس میں 313 اور 317 رسول ہیں، آگے اس کی وضاحت آ جائے گی۔ لیکن قرآن کریم میں جن نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا وہ مجموعی طور پر تقریباً 25 کے قریب ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب خاتم النبیین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور سب سے زیادہ واقعہ قرآن کریم کے اندر جس عظیم ہستی کا ذکر کیا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ذات۔ اس کی وجہ یہ علماء نے ذکر کی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیات اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جن کے واقعے کو ذکر کیا گیا وہ حضرت موسیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جن حالات کا سامنا تھا، جن دشمنوں کا سامنا تھا، جن قوم کا سامنا تھا، ان قوم کی ذہنیت، ان قوم کا مزاج اور ان قوم کی اخلاقی چیزیں بنی اسرائیل کے ساتھ بہت ہم آہنگ تھی، اور جتنے واقعات یعنی جتنے حالات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا ہوا ہے تقریباً وہ سارے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر گزرے ہیں، جس طرح آگے ہم ذکر کریں گے۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام کی تربیت کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے اور آپ کے لیے استقامت و تسکین کے لیے اللہ رب العالمین نے کثرت کے ساتھ ان واقعات کو ذکر کیا جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے. آئیے عقائد کے حوالے سے ہم ایک دو نظریہ مزید سمجھتے ہیں، کیونکہ عقیدہ نبوت اسلام کی بنیاد ہے. یعنی کوئی شخص اس وقت تک اللہ کی توحید کا ماننے والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ انبیاء کرام اور بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کامل ایمان نہ رکھے. یعنی انبیاء وہ ہیں، توجہ کیجئے گا، انبیاء اللہ کے دعوے کی دلیل ہیں. یعنی لوگ اللہ کو کیسے جانیں گے، لوگوں کو اللہ کے بارے میں کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ جن کے ذریعے اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنا پتہ عطا فرماتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں اور وہ رسول ہوتے ہیں. تو لہذا جو اللہ کو مان رہا ہے اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ دعوے کو جب قبول کیا جاتا ہے، جب دلیل کو قبول کیا جائے، اور کوئی شخص اگر دلیل کو قبول نہ کرے تو وہ دعوے کو قبول کرنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہم نے دیکھا نہ کسی نے دیکھا، لیکن وہ ہے اور حق ہے، بالکل ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اسی نے تمام عالم کو پیدا کیا ہے. اس حقیقت کو سب سے پہلے جن کو آشنا کیا جاتا ہے دلائل کے ساتھ، وحی کے ذریعے آگے آ رہا ہے، وہ حضرات انبیاء کی ذات گرامی. کوئی نبیوں کو چھوڑ کر اگر خدا کو مانے، یہاں پر ایک بات صرف سن لیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں، اور یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے. ایسے دور میں اگر انسان پیدا ہوا، کوئی آدمی ایسے دور کے اندر تھا جس دور میں کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کوئی نبی کا وجود ہی نہیں ہے، جیسے سرکار کے والدین کا دور، حضرت عبداللہ کا دور، حضرت سیدہ آمنہ کا دور، حضرت عبد المطلب کا دور، حضرت ہاشم کا دور، اس دور میں کوئی نبی موجود نہیں تھا، یعنی بہت لمبا گیپ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں ابھی وقت باقی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام آئے ہیں، لیکن یہ کافی معاملات ہیں، انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے. مختصر یہ کہ مکہ کی سرزمین کے اوپر، اس علاقے کے اوپر کسی نبی کی تعلیم باقی نہیں، اور نہ کوئی نبی باقاعدہ فزیکل طور پر سامنے موجود ہے. تو اس وقت جنتی اہل ایمان وہ لوگ کہلائیں گے، کیونکہ قرآن نے ذکر کیا ہے اور اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، وما كنا معذبین، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے، حتی نبعث رسولا، جب تک ہم جو ہے کہ کسی رسول کو نہ بھیجے. جب کسی رسول کو بھیجتے ہیں، رسول حجت قائم کرتا ہے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ کام تمہیں کرنا چاہیے، تو رسول کے ذریعے حجت یعنی دلیل قائم ہو جاتی. اب اگر قوم اس انکار کرے تو وہ کافر کہلاتی ہے، وہ اللہ کے دین کے منکر کہلاتی ہے، اور وہ اگر اس حال میں مر گیا تو اعوذ باللہ وہ جہنم میں جائے گا. لیکن اگر کوئی نبی نہیں اس زمانے کے اندر تو وہ کیا کرے گا؟ اس میں دو سوال سن لیجیے. یہ تو نبی نہیں، لیکن ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا، اور علامہ عبد الشکور سالمی نے اس مسئلے کو تمہید میں لکھا کہ ایک بندہ جزیرے کے اندر رہا، یعنی جا رہا تھا، حادثہ ہو گیا فرض کریں، اور سمندر میں طوفان آ گیا، اور جہاز جو ہے وہ اس طوفان کا شکار ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. یہ بچے کی صورت میں جناب جو ہے کہ فرض کیجئے ایسا پوسیبل ہے کہ یہ جزیرے کے اندر، یعنی اس چاروں طرف سمندر ہے، بیچ کے اندر جناب جزیرہ ہے، اور اس میں اس نے بچہ پہنچ گیا، اور اللہ نے ایسے وسائل بنا دیے کہ اس کو جوانی بھی مل گئی، کسی طریقے سے وہ پل بڑھ کے بڑا ہو گیا. اب اس کے پاس نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی دلیل ہے، تو اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ علماء سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کا کسی نبی سے واسطہ ہی نہیں پڑا، یا کسی نبی کی تعلیم اس تک نہیں، یہ اب نہیں چلے گا. اب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آ چکی ہے، یہ بات اب نہیں چلے گی، یہ پہلے کی بات ہے. صرف ایک قانون کے حوالے سے، نبوت کی ضرورت کیا ہے، نبوت کتنا اہم عقیدہ ہے، اس کو ہم صرف سمجھ رہے ہیں. ایک آدمی ایسے زمانے میں آیا، ایسے جزیرے میں آیا، ایسے علاقے میں آیا جہاں کوئی نبی نہیں تھا، تو وہ ایمان کیسے لائے گا؟ تو علماء نے کہا کہ اللہ نے اس کو عقل و شعور دی ہے، تو وہ روزانہ دیکھتا ہے کہ سورج آتا ہے، چاند آتا ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، تو یہ لیل و نہار، رات و دن کا جو یہ پورا چکر چل رہا ہے، تو انسان اتنا ذہین ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس کے پیچھے کا نتیجہ نکال لیتا ہے. کسی بھی چیز کو دیکھے گا, مثال کے طور پر یہ کسی بھی بنی ہوئی چیز کو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان اتنا ذہین ہے اپنی عقل سے کہ کسی بھی چیز کو جو بنی ہوئی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں مصنوع, بنی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کا ذہن سانے کی طرف, بنانے والے کی طرف گھوم جاتا ہے کہ ہاں اس کو کسی نے بنایا ہوگا, ورنہ یہ خود بخود کیسے بن گئی. یہ عام بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے. تو اگر ایسا کوئی شخص جو ایسے علاقے کے اندر پیدا ہوا کہ جسے کوئی نبی کا علم نہیں تھا, تو فرمایا گیا کہ اس وقت اس کے جنتی ہونے میں, اس کے مومن ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی عقل سے اور اپنی توجہ سے, اپنی جستجو سے کائنات کے اوپر کی ہوائیں کون چلا رہا ہے, یہ درخت کیسے اگ جاتے ہیں, اور یہ سمندر کو کس نے پیدا کیا, یہ چاند کیسے خود اپنے ٹائم پر آ جاتا ہے, یہ سورج کیسے آ جاتا ہے. یہ پورا دنیا کا جو نظام ہے, یہ نظام خود بخود بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. اس بات پر بھی اگر کوئی غور کر گیا, اس حالت میں ایسا شخص جسے کچھ کوئی وسائل ہدایت کے ملے ہی نہیں, تو اس کو شریعت مطہرہ مومن قرار دیتی ہے, اور اس حال میں مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا. لیکن اگر اس نے اس حال کے اندر شرک کا ارتکاب کر لیا, یعنی اس فکر کی بجائے کوئی پتھر کو کہہ دیا کہ یہ میرا خدا ہے, کوئی درخت کو کہہ دیا میرا یہ خدا ہے, علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں آ گیا کہ جناب اس نے اپنی عقل سے چیزوں کو سمجھا اور اس نے یہ کہا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے, تو اس کو مومن قرار دیا جائے گا. لیکن اگر وہ اس بنانے والے کو کسی درخت کو اس کا نام دے دے, کسی پتھر کو اس کا نام دے دے, تو پھر اس کی اس عقلی فکر کو قبول نہیں کیا جائے گا, اور وہ جو ہے وہ مسلمان یا جنتی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اپنی عقل سے سوچے کہ درخت تو خود اگ رہا ہے, یہ کیسے سب بنانے والا ہو سکتا ہے, یہ پتھر تو خود بے جان پڑا ہوا, یہ کیسے بنانے والا, یہ کیسے سورج کو چلا سکتا. تو پتا چلا سورج چاند اور نظام کو جو چلا رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو یہ وہ ہے جن کو اللہ کی معرفت نہ ملی اور وہ ایسے علاقے میں پیدا ہو. لیکن ایک وہ ہے جو ایسے زمانے کے اندر ہے جہاں اللہ کو مان لینا ممکن ہے. کچھ لوگ ہیں علاقے میں جو اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں, اللہ کے وجود کی بات کرتے ہیں, اللہ کے ہونے کی بات کرتے ہیں, اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کے سامنے رسول موجود ہے خود, اور وہ رسول جو یقیناً, یوں تو دیکھیے رسالت ہمارے آقا کی ذات پر ختم ہو چکی ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایک قاعدے اور قانون کے تحت. رسول سامنے آ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ معجزات پیش کرے, اب وہ بندہ اسے رسول جانتے ہوئے اور رسول کی رسالت کو قبول نہ کرے اور کہے کہ نہیں میں اللہ کو مانتا ہوں, تو وہ بھی مومن نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ جب رسول سامنے کھڑا موجود ہوگا, رسول کی تعلیم ہوگی, تو مومن وہی کہلائے گا جو رسول کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پہچانے گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ اور پورا خاندان جو اوپر تک ہے, ان کے دور میں کسی رسول کی تعلیم نہیں تھی. ان کے مومن ہونے کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے شرک کبھی نہیں کیا, بتوں کو نہیں پوجا, درختوں کو نہیں پوجا, ہواؤں کو خدا نہیں بولا, بلکہ اس کے مقابلے میں کتابوں کے اندر ان کے اللہ کی معرفت کے واقعات کثرت کے ساتھ ملتے ہیں. جیسے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ مکے کے فلور پر, یعنی مسجد حرام کے فلور پر, جہاں بتوں کو کفار پوج رہے تھے, اب نبی نہیں تھے, تو انہوں نے کہا جناب یہی جو بت ہیں یہی ہمارے خدا ہیں, یعنی فرضی عقیدے بنا لیے. چار دوست مل گئے, انہوں نے ایک اپنا خام خیالی, اپنا ایک خواب جھوٹا بنا کر ایک فرضی چیز انہوں نے بنا لی. لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو قریش کے سردار تھے, وہ عبادت کے لیے, ظاہر سی بات ہے انسان ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی محبت ہمیشہ موجود رہتی ہے, کیونکہ انسان بنا ہے انس سے, انس کہتے ہیں محبت کو. انسان چاہے جتنا دین سے بھاگے, وہ اپنے اندر سے اللہ کی محبت کو ختم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کے اندر کا جو نیچر ہے وہ ہمیشہ اسے اللہ کی طرف بلاتا ہے. اگر کوئی چیز مل گئی تو اس کا دل کسی کا شکر ادا کرتا ہے, اسے کوئی ڈر لگ گیا تو اس کا دل کسی کی پناہ مانگتا ہے, وہ زمین و آسمان کی چیزوں میں غور کرتا ہے. تو یہ احساسات جو اندر سے محبت کے, شفقت کے اور پناہ لینے کے جو پیدا ہو رہے ہیں, یہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر اپنے نمائندے رکھے ہیں, جو فطرت کے طور پر, جس کو ہم نیچر کہتے ہیں, یہ خود اللہ رب العالمین کی طرف بندے کو ابھارتا ہے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے اندر اس جو کفار و مشرکین جہاں پر بتوں کی عبادت کرتے تھے آپ وہاں پر ان کے ساتھ جمع نہیں ہوتے، بلکہ آج مکہ کے اندر جو غار ہرا ہے، غار ہرا جو بالکل مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے بالکل سامنے ایک اونچی پہاڑی کے اوپر ایک غار ہے، اس کو دریافت کرنے والے اور اس کو تلاش کرنے والے سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اس غار میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس غار کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس غار میں کوئی گیا ہو اگر آپ میں سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس غار میں اگر بندہ جائے اور اپنا منہ اٹھائے گا تو سامنے کعبہ نظر آتا ہے. یعنی اس غار کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس میں بیٹھ کر بندے کو باقاعدہ آنکھ سے فزیکل طور پر وہ خانہ کعبہ کو دیکھ سکتا ہے، اتنا قریب یہ ہے. ایک تو اندر خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام میں وہ بندہ موجود بھی نہیں ہے، لیکن دور سے وہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں جا کر نماز پڑھتے تھے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہ تمام نظائر، یہ تمام واقعات، یہ تمام قرینے، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ تمام اہل ایمان تھے، اس لیے امت نے آپ کے اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بات پیدا ہوئے. اب آئیے قصص الانبیاء، انبیاء کے قصوں کو شروع کرنے سے پہلے ہم نبیوں کی ذات کو سمجھ لیں. جب ہم نبیوں کو جانیں گے تو ان کے قصوں سے ہم زیادہ استفادہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کے قصے پورے قرآن کے اندر ہیں، اور پورے قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ کہ انبیاء کے قصے پڑھ لیے جائیں. انبیاء کے قصوں کے ضمن میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے، اخلاق بھی آ جاتا ہے، معاشرت بھی آ جاتی ہے، آداب بھی آ جاتے ہیں، پورے قرآن کے مضمون آ جاتے ہیں. اب ذرا توجہ کیجیے گا، آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے؟ درود پاک کرو. ہم عقیدہ کیوں پڑھ رہے ہیں نبیوں کے بارے میں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ صاحب باری شریف نے بڑی پیاری بات لکھی کہ نبیوں کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ان پر جیسا ایمان لانا ہے. بیٹا اس کی آواز کم کر لو. جیسا ان پر ایمان لانا ہے ویسا ایمان لایا جائے، بس ٹھیک ہے. مثلا غور کیجئے، جو چیزیں ان میں ماننا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نادانی میں، کم علمی میں، ہمیں علم ہی نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان میں ماننا ضروری ہے، اور اگر ہم نے اپنی کم علمی سے نہ مانی تو یہ ایسے ہی ہوا جیسے نبی کو نہیں مانا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان میں نہیں ماننا ہے اور ہم نے مان لی تب بھی عقیدے کا فساد ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کے اسی طرح اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں بھی اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ انبیاء کے قصے کو سماعت کرنے، اس سے ہدایت لینے سے پہلے ہم ان کے ذات اور اس عقیدے کی واضح صفات جو ہے اس کو ہم جانیں کہ ان میں کیا کیا چیز ہونا ضروری ہے. اب کیا کیا چیزیں ان میں ہوتی ہیں اور کیا نہیں ہوتی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے. پہلی بات میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلا عقیدہ اس کا یہ ہے کہ نبی بشر ہوتے ہیں، نوع انسان سے ہوتے ہیں، جن سے بشر سے ہوتے ہیں. اچھا، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے وحی بھیجتا ہے، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں، ملائکہ بھی رسول ہوتے ہیں. رسول کا ایک معنی ہے پیغام کو پہنچانے والے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا جن کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے وہ انسانوں میں بھی ہیں اور فرشتوں میں بھی. جیسے فرشتوں میں چار رسول ہیں، یہ تھوڑی ڈیٹیل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا کہ فرشتوں کو رسول کیوں کہا گیا، ورنہ بحث ایک علمی موڑ لے لے گی. میں صرف عموماً وہ بات کرتا ہوں جو آپ کے ذہنوں کے اندر ہے. یعنی فرشتوں میں چار رسول ہیں جن کی بنیادی ذمہ داری رکھی گئی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل. یہ رسول فرشتے ہیں، ان کا ادب لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. اس لیے کوئی جملہ ان کے لیے ایسا کہنا جو عزت اور مروت کے خلاف ہو یہ شرن جائز نہیں. جیسے لوگ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ حضرت اسرافیل کا مذاق اڑاتے ہیں علیہ بلا. تو دیکھیے، اس لیے عقیدہ سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ نبیوں کے لیے کیا جملے کہے جا سکتے ہیں، کیا نہیں کہے جا سکتے. اب بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک جملہ زبان سے انہوں نے ریز کر دیا اور ایسا جملہ بول دیا جو نہیں بولنا تھا، تو نماز بھی گئی، کلمہ بھی گیا. اور حال یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. تو اسی لیے چار رسول فرشتوں کے اندر ہیں اور 313 یا 317 رسول انسانوں کے اندر. اب آگے چلیے، دوسرا عقیدہ، پہلے عقیدے کی وضاحت ہم نے کل کر دی کہ کہ ان کو بشر کیوں کہا گیا، وہ بشر کیسے ہوتے ہیں، ہم میں اور ان کی بشریت میں کیا فرق ہے، یہ واضح طور پر. دوسرا عقیدہ ہے کہ، اچھا ایک بات صرف میں یہاں پر عرض کروں، ایک دوسرے عقیدے کے ضمن میں، کہ انبیاء، صدر شریعہ دوسرا عقیدہ لڑ رہے، انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے، میل مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ کوئی عورت. یہ دوسرا عقیدہ، یہ یعنی نبی کبھی عورت کبھی نبی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کو مجمع عام میں، بازاروں میں، لوگوں میں، درمیان میں، جہاد میں خود شرکت کرنی پڑتی، لوگوں تک دعوت دینی پڑتی، اور یہ عورت کے مزاج ہی کے خلاف ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ عورتوں کی اصل جو ان کی فطرت ہے اس کو بگاڑ کر، جو آج کل ایک گویا کہ فیشن کے نام پر جو بے حیائی کا نظام آیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ عورتیں خود اندر سے مطمئن نہیں، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کی طبیعت کو الگ الگ بنایا ہے، ہر ایک کے مزاج کو الگ الگ بنایا ہے. اس مزاج سے اگر وہ اپنے آپ کو جبرن ہٹائے گا بھی تو وہ کچھ دن تک تو سروائیو کر سکتا ہے، لیکن اس اپنے نیچر کے خلاف جب وہ کام کرے گا تو بے شمار صلاحیتیں اس کے اندر سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گی. مثلاً آپ دیکھیے مرد کا کام ہے جرأت، بہادری، ایک وقار، ایک تحمل، ایک برداشت. اگر مرد عورتوں کی طرح لباس پہننا شروع کرے، کانوں میں بالیاں ڈالنا شروع کرے اور اپنے آپ کو نسوانیت کی طرف لے جانا شروع کرے، تو اس جو اپنے نیچر کے خلاف کرے گا تو اس سے تحمل ختم ہوگا، اس سے برداشت ختم ہوگا، اس سے جرأت ختم ہوگی. جو مرد کے اندر اللہ رب العالمین نے کوالٹی رکھی ہے اس کے وصف کی، وہ تمام چیزیں اندر پھیکی پڑتی چلی جائیں گی، وہ ظاہر ہی نہیں ہو سکتی اس کی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ اپنے آپ کو اگر عورت بنانے کے فکر میں لگ جائے گا تو نہ وہ عورت بن پائے گا اور نہ وہ مرد رہ پائے گا. عورت اس لیے نہیں بن پائے گا کہ اس کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت، وہ کیفیت، وہ ذہنیت دی نہیں رہی، دی نہیں ہے. یہ میں بات لفظوں میں بیان کر رہا ہوں لیکن محسوس کرنے کی. اور مرد اس لیے نہیں رہے گا کہ اس نے اپنے نیچر کے خلاف کام کر لیا ہے. عورت کو عورت ہونے میں جو سکون ہے وہ مرد نہیں پا سکتا، مرد کو مرد ہونے میں جو سکون ہے وہ عورت نہیں پا سکتی، کیونکہ دونوں کی طبیعتوں کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ بنایا. ہر چیز میں آپ دیکھیے، پرندوں میں دیکھے مرد جو ہے کہ نر اور مادہ ہے، آپ درختوں میں دیکھے نر و مادہ ہے، آپ پھلوں میں دیکھے نر و مادہ ہے، زمینوں میں دیکھے، یعنی ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے. اور ہر اگر وہ نر ہے تو اس کا مزاج اور، اس کا کام اور، اس کے فائدے اور، اس کی ضرورت اور، اس کی خدمات اور، اور اگر مادہ ہے تو اس کا کام اور، اس کی فکر اور، اس کا مزاج اور، اس سے ملنے والی ضرورت اور. تو یہ اللہ، یہ دونوں ایک دوسرے میں تبدیل اس لیے نہیں ہو سکتے کہ دونوں کے مزاج الگ ہیں، دونوں کے کام الگ ہیں، دونوں کی ضرورت الگ ہے، دونوں کے ورک الگ الگ ہیں، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے لیکن ذہنیت جو فکر ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، اس کو گویا کہ محسوس کر کے ہی بندہ سمجھ سکتا ہے. اس لیے عورتوں کو نبی اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ نبی لیڈر کو کہتے ہیں، جو لیڈ کرتا ہے قوم میں. عورت کے اندر ساری صلاحیتیں ہیں، کچھ صلاحیتیں عورت کے اندر ایسی ہیں جو مرد کے اندر نہیں ہیں، لیکن مرد کے اندر جو یہ صلاحیت ہے عورت اس کو نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت چاہے اگر وہ لیڈنگ پوزیشن پر بھی آ جائے تب بھی اس کے اندر نسوانیت کا جو جذبہ ہے، خوف کا، مروت کا بہت زیادہ جذبہ ہے، ڈر کا، اور استقامت میں اتنا مضبوط نہ ہونے کا. اگر آپ کہیں فلانی نے کرا تھا یہ، تو میں نے کہا اگر 100 میں سے ایک نے جبر کر کر یہ، یعنی لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں، اگر ایک عورت نے کوئی ایسا کام کر کے اگر دکھا بھی دیا، وہ بھی جبرن، تو یہ مثال نہیں بنتی کہ اب ہر عورت اس کے پیچھے چل پڑے، یہ مثال نہیں بنتی. آگے ہم بلقیس کی سلطنت کا ذکر کریں گے، جب سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو وہاں پر یہ چیزیں خود گویا کہ خود بخود کھل جائیں گی. تو مختصر یہ ہے کہ قوم کو لیڈ کرنے کا کام انبیاء کا ہوتا ہے، اور یہ مزاج اللہ رب العالمین نے مرد کو دیا ہے، اس لیے عورتوں میں نبی نہیں آتے. نبی جتنے آتے ہیں وہ مردوں میں آتے ہیں، یہ بات. اب صدر شریعہ نے ایک ایک چیزیں جو جمع کی ہے وہ شریعت مطہرہ کا خلاصہ ہے. فرمایا اسی طرح جن جو ہوتے ہیں، جنات میں نہ رسول ہیں نہ نبی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے پوشیدہ ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. جس طرح مرد اور عورت نوع انسان ہونے کے باوجود جنسی طور پر ان کے مزاجوں میں فرق ہے، تو جنات تو ہماری نو کا ہی نہیں ہے، تو جنس تو بہت دور کی بات ہے. تو ہمارے مزاج، ہماری طبیعت، اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جن سے بندہ استفادہ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے مردوں کو، انبیاء کو مرد بنایا گیا، انسان بنایا گیا تاکہ وہ انسان کی تبلیغ کے لیے آئے. اور فرمایا انبیاء سب بشر تھے، یعنی بشر تھے سے مراد کیا ہے؟ جن نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے. اس لیے قرآن نے ذکر کیا ہے واضح طور پر، اللہ رب العالمین جل وعلا اس بات کو ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ سے پہلے بھی، کیونکہ کفار مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ آپ جو ہے کہ وہ نبی بن کر آئے، کوئی عورت نبی کیوں نہیں بنی، کوئی جن نبی کیوں نہیں بنا، تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا جواب دیا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں اس کا جواب ہے. اللہ فرماتا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، حبیب یہ کیسے اعتراض کرتے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے جن کو یہ بھی جانتے ہیں ان میں عورتیں کوئی نہیں تھی، سارے مرد تھے، رجالن وہ سارے مرد تھے. نوحی الیہم، جن پر ہم نے گویا کہ وحی کی تھی وہ سارے کے سارے مرد تھے، اچھا عورتیں ان میں کوئی نہیں تھی. اچھا ایک جملہ یہاں پر صرف عرض کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، بشر ان کو کہا گیا ہے، یہ صرف اقراری طور پر ہے. اب اس کو باریک سا فرق ذرا سمجھیے اس میں، اور میں آگے چلنا چاہوں گا. کچھ لوگوں نے پوری زندگی اپنے ممبر و محراب پر یہی بات کہنا، نجی محفلوں میں ادھر ادھر یہ کہنا شروع، یہ نبی تو بشر ہوتے ہیں، نبی بشر ہوتے ہیں، نبی بشر ہوتے ہیں. ہم نے کہا ہوتے ہیں، لیکن اس کا اتنا رٹا لگانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا اس پر اصرار کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کون انکار کر رہا ہے کہ نبی جو ہے وہ بشر نہیں ہوتے؟ اہل سنت کا یہ مزاج ہے، اہل سنت الحمدللہ نبی کے بشر ہونے پر یقین کامل رکھتے ہیں، جس طرح میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرے وہ تو قرآنوں کا انکار کر جائے گا، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. لیکن اس بات پر ایگری ہونا کہ نبی بشر ہیں یہ تو ضروری ہے، لیکن اس کو ہمیشہ اپنی زبان پر کنٹینیو رکھنا، اصرار رکھنا، یہ طریقہ صالحین نہیں. سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ، توجہ سے میرے کے ایک جملے کو ذرا پکڑیا، آپ اردو سمجھتے ہیں، سنی اس بات کا اقرار تو کرتا ہے، عقیدہ تو رکھتا ہے، ایگری تو ہے اس بات، بالکل یقین رکھتا ہے، بلیو رکھتا ہے اس پر کہ انبیاء کرام بشر ہیں. لیکن جب ان کا ذکر محفلوں میں اور جب ان کا ذکر مجمع میں ہوتا ہے تو پھر وہ ان کو بشر کہہ کر مخاطب نہیں کرتا، نبی کہہ کر، رسول کہہ کر، آقا کہہ کر، حضور کہہ کر، شفیع، ان کے اوصاف کے ذریعے رحمت للعالمین کہہ کر اس طریقے سے وہ خطاب کرتا ہے. اچھا اب یہ کیوں ہے؟ ابھی ذرا فرق ہے. اس لیے کہ بشر کہنے سے نبی بشر کہتے فوراً کم علم شخص، جس کی یہ تو عقیدہ تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات کی، ورنہ میں یہ کبھی ذکر نہیں کرتا، جبکہ انڈرسٹوڈ ہے آپ اس کو مان رہے ہیں، لیکن جو چیز مانے تو ضروری نہیں کہ اس کو بار بار ذکر کیا جائے، کیونکہ اس سے، کیونکہ اگر اس کے اندر وہم پایا جائے تو پھر ایک لفظ بول کر پھر اس پر آدھا گھنٹہ اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے. اب آپ دیکھیے، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اللہ رب العالمین کے جو آخری نبی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، اب مجھے اس کے بعد وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب میں نے حضور کو رحمت للعالمین کہا تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں. لیکن رحمت للعالمین کہنے کے ساتھ ایک جو جواب گیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انبیاء کی عزت اور توقیر، ان کا احترام اور ان کا ریسپیکٹ، یہ مومنین پر لازم ہے. تو جب ان کا احترام، ان کی ریسپیکٹ، ان کی تعظیم ہم پر لازم ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بول چال، اٹھنے بیٹھنے، جب بھی ہم ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ ریز نہ کریں کہ جو ہماری عقیدت کو ہلا دے. اور پھر عقیدت کو بحال رکھنے کے لیے پھر ہمیں بہت لمبا چکر مار کر اپنے آپ کو درست کرنا پڑے. دیکھیے، اگر بشر صرف کہہ دیں تو یہ عقیدت برقرار نہیں رہ سکتی، فوراً آپ کا ذہن برابری کی طرف جا سکتا، میں بھی انسان وہ بھی انسان جائے گا، میں بھی انسان وہ بھی انسان، میں بھی بشر وہ بھی بشر. یہ الگ بات ہے کہ ان کی بشریت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو بشر بشر کہہ کر اگر مجمع میں بیان کیا جائے تو ان کی ریسپیکٹ جو اصل ہے، اگر آپ ان کو بشر کہہ رہے ہیں تو آپ اس وقت بشر کہیے ان کو کہ جب آپ ان کو سید البشر کہہ رہے ہوں، جب ساتھ میں ان کی کوئی شان کو بیان کر رہے ہیں. مثلاً آپ غور کیجئے، ہمارے والد مرد ہی ہیں نا اور انسان ہی ہیں، لیکن ہم مجمع میں کبھی نہیں کہتے مرد آیا، انسان آیا، ہم کہتے جی ابو آئے، چچا آئے، تایا آئے، تو کوئی کہے گا جناب یہ تایا ابو کیا لگا رہے ہیں آپ اور ابو کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اب اس مثال کو ذرا سمجھیں، آپ تایا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ ابو کیوں کہہ رہے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ لڑکا آیا، ایک آدمی آیا، آدمی آیا؟ آپ کہیں گے ابو کہنے سے آدمی کی نفی کب ہوتی ہے؟ کہا میں نے آدمی اس لیے نہیں کہا، اگر آدمی تو میں سب کو کہتا ہوں، میں اگر اپنے ابو کو بھی آدمی کہوں گا تو میں اپنے اندر احترام کی وہ سطح برقرار نہیں رکھ پاؤں گا، میرے ابو آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ابو بھی تو ہیں، تو ابو ہونا ایک ایسا وصف ہے جو عظمت والا ہے، تو میں ہمیشہ آدمی تو ان کو مان گیا لیکن ہمیشہ ڈسکس ابو اور والد اس لیے کرتا ہوں تاکہ احترام ہمیشہ بنا رہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اس مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے؟ کوئی کہے گی آپ اپنے والد کو والد محترم کہہ رہے ہیں، آپ ان کو آدمی نہیں مانتے، تو یہ جملہ بنے گا؟ تو اگر ہم حضور کو حضور اور آقا کہیں تو کہے گا تم ان کو نبی نہیں مانتے، تم ان کو بشر نہیں مانتے، تو یہ بات بنے گی؟ بشر مانتے ہیں، جس طرح ہم بلا تشبیہ اپنے والد کو آدمی ہی مانتے ہیں، آدمی تو ہم بھی ہیں اور ہمارے والد بھی آدمی ہیں، اگر صرف آدمی آدمی کہیں گے تو ادب کو بیلنس کیسے کریں گے؟ تو ہم یہ کہیں گے یہ ہمارے والد ہیں، ان کا احترام لازم۔ تو والد کہنا، ابو کہنا ان کی ایک شان والی صفت ہے جو ہمارے پاس نہیں، اور وہ ہم ان کے ساتھ اس لیے ذکر کریں گے تاکہ ہم مزاجی طور پر ان کے پر برابر نہ ہو جائے۔ یہ ابو ہونے والی شان، والد ہونے والی شان، یہ بڑا ہونے والی شان ہمیشہ ہم ذکر کریں گے تاکہ ہمیں اپنا چھوٹا ہونا یاد رہے، ان کا بڑا ہونا یاد رہے، تاکہ اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے میں کبھی ہم اتنے بے باک نہ ہو جائیں کہ اپنی طرح سمجھ کر ان کو بات کرنے لگے۔ تو ابو ایک نسبت سے ہماری طرح ہے اور ایک نسبت سے ہماری طرح نہیں ہے، تو جس نسبت سے وہ ہماری طرح ہے وہ جنس میں ہماری طرح ہے، اور جس نسبت میں ہماری طرح نہیں ہے وہ شان میں ہماری طرح نہیں ہے۔ بس اسی طرح نبی ایک جہت میں ہماری طرح ہے، انسان ہونے میں، اور جس حیثیت میں ہماری طرح نہیں ہے وہ شان ہونے میں نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے والد ہیں تو والد کہنے سے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ابو، والد سے مراد یعنی آدمی ہے ہی ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ آدمی ہے، لیکن ہم اس کو ذکر اس لیے نہیں کرتے تاکہ وہ احترام باقی رہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بشر نہیں بلکہ آقا رحمت للعالمین کہنا، تو یہ شان اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ، اور یہ شان جب ذکر کر دی تو آپ کا انسان ہونا، نوئے بشر ہونا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس لیے کہ تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر احترام باقی رہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اب یہ تہمت لگائی جاتی ہے اہل سنت پر کہ جناب یہ تو بشر ہی نہیں مانتے۔ ہم نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ آپ ان کی شان ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کہا یہ پھر آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو ہم سے پوچھ لینا چاہیے، ہماری تو ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایک ہے بشر ہونا، ایک ہے بشر بشر کی رٹ لگانا، جس طرح میں نے والد کی مثال دی کہ والد کا آدمی ہونا، اور ایک ایک ہر جگہ جگہ آدمی آیا، لوگ کہیں گے بڑا بے ادب آدمی ہے، اپنے والد کو آدمی کہہ رہا ہے تو وہ لڑ پڑے کہ میرا باپ آدمی نہیں ہے، انہوں نے کہا آدمی تو ہے لیکن ان کی جو شان ہے وہ بیان کریں آپ۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح حضور کو بشر کہنا تو یہ بالکل عام سی بات ہو جائے گی، لیکن نبی کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہیں تو وہ بشر لیکن ان کی شان کیا ہے؟ نبی ہونا، رسول ہونا، رحمت للعالمین ہونا، اللہ کا محبوب ہونا۔ اس کو کہتے ہیں اقرار اور اسرار۔ اقرار یہ ہے کہ یہ میرے والد ہیں، اقرار یہ ہے کہ یہ آدمی ہے، اور اسرار ہمیشہ یہ کہ میرے والد ہیں۔ تو سنی کا یہ مزاج ہے کہ اس کا اقرار ہے کہ حضور انسان ہے، لیکن اسرار کیا ہے؟ آقا ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ ہمیشہ اس بات کو ذکر کرتا ہے۔ اچھا اب اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے عقیدے کی، جس نے اس کو سمجھ لیا وہ بیدبی کبھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بات اس کے سامنے ایسی آ بھی جائے، تو وہ اپنے آپ کو بڑے آسانی سے کنارے سے نکال سکتا ہے، کیونکہ جب بنیاد سے اس کو مزاج بن گیا ہو انبیاء کے بارے میں تو پھر وہ ایسی بیدبی نہیں کر سکتا، ممبر پر کھڑے ہو کہنا جی ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح بشر۔ تو میں نے کہا کوئی اپنے والد کو اپنی طرح انسان نہیں کہتا، وہ کہتا جی میرے والد افضل انسان ہے کیونکہ والد ہیں۔ کوئی بندہ اپنے ابو کو اپنی طرح انسان نہیں کہتا، وہ کہتا میں بھی انسان ہوں، میرے ابو بھی انسان ہے، لیکن میرے ابو مجھ سے اعلیٰ انسان ہے۔ تو میں نے کہا انسان انسان کا رٹ تو کوئی بچہ نہیں لگاتا، تو تم انبیاء جن کا رتبہ باپ کی شان سے بھی کروڑوں گنا بڑا ہے، ان کے لیے بشر بشر کی رٹ لگانا۔ تو اب آپ دیکھیے ایک سوال، آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب کیا بشر کہیں نہیں ہم ان کو؟ میں نے کہا جہاں ضرورت ہو وہاں گئے. یہ سوال اگر ذہن میں آ جائے کہ اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی دفعہ مان لے اور بات ختم ہو گئی. میں نے کہا ایمان تو اسی وقت آ گیا, کیونکہ بار بار میں انڈرسٹوڈ کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ والد کو والد کہنے سے آدمی ہونے کی نفی نہیں ہوتی, لیکن ہر جگہ آدمی آدمی کہنا یہ ادب کا مقابلہ, ادب کا تقاضا بھی نہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے, آگے ہم ذکر کریں گے, کیونکہ مکہ کے کافر جو تھے نا وہ انبیاء کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں, تم تو ہماری طرح بشر ہو, ہماری طرح بازاروں میں پھر رہے ہو, ہماری طرح کھا رہے ہو, تم میں ہم میں کیا فرق ہے, تم پر وحی آ رہی ہم پر کیوں نہیں آ رہی. تو یہ ہمیشہ نبیوں کو بشر بشر کہہ کر تانا دینا یہ کفار کا طریقہ رہا. وہ بشر ہیں لیکن ان کو عام سطح پر لے کر آنا, ارے بھائی ان پر وحی کیسے آ گئی جب یہ بھی بشر میں بھی بشر, یہ باقاعدہ کافر کہتا تھا قرآن میں موجود ہے, یہ تو ہماری طرح بازاروں میں پھر رہے ہیں جناب, یہ تو ہماری طرح ہی کھانا کھاتے ہیں, یہ تو ہماری طرح ہی سب کچھ کر رہے ہیں, تو ان پر وحی کیوں آ گئی ہم پر کیوں نہیں آ گئی. یہ وہ برابری کا کانسیپٹ تھا جو ان کو نبی کے ادب کی طرف لاتا نہیں تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق بھی اس بات کو جانتے تھے کہ حضور بشر ہی ہیں, لیکن ادب کی طرف اتنے گئے کہ حضور کے وضو کا پانی بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. سرکار اگر اپنا تھوک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا تھوک زمین پر ڈالیں تو صحابہ کرام کو کیا نہیں پتا تھا آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں, یہ نہیں پتا تھا کہ وہ حضرت آمینہ کے بیٹے ہیں, کیا صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں, کیا صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ جن سے بشر سے ہیں, کیا آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں ان کے درمیان میں ہیں, قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے. لیکن اس کے باوجود سرکار اگر تھوک بھی زمین پر ڈالیں تو وہ ہتھیلی پر روکیں. تو یہ احترام کی عادت ہمارے اندر کسی کے لیے جب جاگتی ہے جب ہم اس کو بڑا یقین کرتے ہیں. بڑا یقین یعنی اس چیز کو نہیں دیکھتے جو ہماری برابری کی ہے, اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہم سے اونچی شان ہے. جیسے باپ ہم میں آدمی ہونے میں برابر ہیں, اگر ہم اپنے والد کو آدمی سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ تو آدمی ہے, اسی کو ذہن میں بٹھا کر بیٹھ جائیں تو کبھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنے ابو کا ہاتھ چوم سکیں, نہیں چوم سکتے آپ, کبھی ان سے ادب سے بات نہیں کر سکتے. لیکن جس دن آپ نے آدمی ہونا تو ذہن میں محفوظ کر لیا, لیکن یہ یقین کر لیا کہ یہ میرے والد ہیں, ان کی یہ شان ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی آپ کی زبان سے جذبات میں بھی کوئی غلط جملہ نکل جائے. اس لیے کہ جب آپ نے ان کی اس بزرگی والی شان کو قبول کر لیا تو کبھی برابری کا ذہن نہیں آئے گا. اس لیے سنی وہ ہے جس نے حضور کی محبوب ہونے والی شان کو قبول کر لیا, تو سنی کا آپ کو بشر ماننے کے باوجود بھی کبھی زبان پر غلط لفظ نہیں آتا, کیونکہ اصل ہے شانوں کو قبول کرنا, اصل ہے شانوں کو. اچھا اب ایک سوال کا جواب میں دے دوں جو چند منٹ ہمارے پاس مزید رہ گئے ہیں, کیونکہ یہ عقیدے کی بات ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے, رمضان کے علاوہ اتنی تفصیل ملتی بھی نہیں. آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور کو بشری نہ کہا جائے, میں کہوں گا نہیں میرے بھائی, جہاں ضرورت ہو وہاں کہا جائے, جہاں ضرورت, آپ کہیں گے جہاں ضرورت نہ ہو, میں نے کہا وہاں شان بیان کریں, آپ اپنا ایمان بچانے وہاں شان بیان کریں, وہاں آپ شان بیان کریں. مثلا آپ کہیں گے جی ضرورت کہاں پر ہے, میں نے کہا جب ان کے بارے میں عقیدے کی کھوج لگانی ہو. جی ضرورت کہاں پر ہے, میں نے کہا جب ان کا تعارف اللہ کے سامنے کرنا ہو. نبی پاک کا تعارف, انٹروڈکشن دو زاویوں سے ہوتا ہے, توجہ سنیے, بہت قیمتی بات ہے ہمارے بزرگوں کے, سونے کے پانی سے بھی زیادہ قیمتی چیز سے لکھنے والی بات ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کا تعارف کی دو جہتیں ہیں, دو ڈائمنشن ہیں اس کی, دو پہلو ہیں اس کے, ایک اللہ کے سامنے. جب ہم نبیوں کو اللہ کے سامنے دیکھیں گے تو پھر کیا لفظ کہیں گے, اور ساری خدائی کے سامنے دیکھیں گے تو کیا لفظ کہیں گے. جب اللہ کے سامنے نبی کو دیکھیں گے تو ہم بشر کہیں گے, انسان کہیں گے, بندہ کہیں گے, ٹھیک ہے, اور ساری خدائی کے سامنے دیکھیں گے تو آقا کہیں گے, محبوب کہیں گے رحمت للعالمین, تاکہ وہاں ذات کا فرق ہو جائے یہاں شان کا فرق ہو جائے, کیونکہ یہاں ذات میں شریک ہیں شان میں شریک نہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں ذات میں بھی جدا ہیں شان میں بھی جدا ہیں. تو اس لیے وہاں حقیقت, اس لیے دیکھیں ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں, اشہد ان محمدن, رک رک کر مجھے بتائیے, دیکھیں کلمہ بھی تو ایسا نہیں نا, اس میں ساری چیز واضح ہو گئی, اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کیا ترجمہ اس کا ہوا, آسان انداز میں سن لیجئے, میں بالکل سادہ گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے آہستہ آہستہ, اور یہ بنیادی عقیدہ اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے. مجھے بچے کہتے ہیں درس نظامی پڑھائیے, میں نے کہا بس یہ ایک مہینے کا درس رکھ لے بیٹا, تو خود ہی عالم ہو جائے گا. تسلی سے بیٹھ گیا, ٹھیک ہے عقیدہ سمجھ. اب غور کیجئے, وقت ہوگا تو انشاءاللہ پڑھائیں گے بھی. ہم پڑھتے تھے اشہد ان محمدن عبدہ ورسول, عبدہ ترجمہ کیا ہوگا اس کا, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان بے شک محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ بندے ہیں اللہ کے, ورسولہ اور رسول ہیں. اب دیکھیں جب بندہ کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی تھی نا, یا بندہ کہہ دیتے یا رسول کہہ دیتے, یہ دو چیزیں کیوں لائے؟ سوال ہو سکتا ہے نا, ہر چیز پہ سوال ہوتا ہے. آپ تو بڑے ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج تو بچہ چھوٹا سے ہوتا ہے تو اسمارٹ موبائل چلا لیتا ہے, سوال پیدا کرتا ہے. کل صبح میرا بچہ مجھ سے عجیب عجیب نماز کے بارے میں سوال کرتا رہا کہ آپ نے درس میں یہ کہا تو یہ سوال ہے, تو میں خود حیران ہوا, تو یہ سوال ہم کو بچپن میں ذہن میں نہیں آتے تھے. لیکن یہ اچھی بات, سوالات آنے چاہیے, اس کا مطلب یہ کہ ماشاءاللہ آپ کا ذہن کھل رہا ہے اور آپ بات سمجھ لیں. کل کے درس میں آؤں تو سوال لکھ کر لائیے گا, یہاں رکھیے گا, جو آپ آج کے درس کے بارے میں نہیں سمجھ سکے تو میں اس کو کلیئر کروں گا, ٹھیک ہے. اپنے گھر سے آپ جو, تو میں فجر کے بعد بیٹھا تھا تو میرا بچہ خود مجھ سے ایسے سوالات نماز کے بارے میں کہے گا, فرض کریں پپا یوں ہو جائے, بندہ یوں ہو جائے اور پانی بھی نہ ہو, تیمم کا بھی نہ ہو, تو کیا ہو؟ ایسی فلم اس نے بنائی میرے سامنے اور مجھ سے کہا اب بتائیے نماز کیسی ہوگی. جواب اس کا آسان تھا لیکن میں ذہنیت پر سوچنے پر بڑا تعجب کر گیا. میں نے کہا ایسے بچے واقعی میں پڑھ جائیں تو یہ بہت انقلاب لا سکتے ہیں, کہ اب کلاس 6 اور 7 کا بچہ دین کے بارے میں اتنی گہرائی اور ڈیٹیل سے سوچتا ہے تو یہ اچھی بات ہے, منع نہیں کرنا چاہیے. اس کی پہلے ہم نے پذیرائی کی کہ بہت اچھا تم نے سوچا, اب تم سنو اس کا جواب کیا ہے. تو مین بات جواب دینا تو آسان ہے, مین چیز ہے کہ سوال کمال کا ہو. لوگ ہماری طبیعت, ہمارے علماء کی طبیعت یہ رہتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی جواب بڑا کمال کا دیا, ہمارے وہاں داد اس کو دی جاتی جو سوال کمال کا کرے. ایسے عجیب سے سوال کر دیتے ہیں کہ بندہ اس کو سمجھے کہ اس کو کہاں سے پکڑے, کہاں سے لے کر آئے. اس لیے کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی آپ بہت اچھے اسپیکر ہیں, بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا میں اسپیکر ہونے کو, مقرر ہونے کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا اچھا لسنر ہونا, سننے والے کو پسند کرتا ہوں, کہ جو سننے والا ہو. تو جس طرح بولنے والا با کمال ہے نا, اس طرح سننے والا ہے پورے مجمع میں. اور تقریر کا ہمارا انداز یہ ہوتا ہے, بیٹھے تو ہزار لوگ ہوئے, پکڑ ہم ایک بندے کو لیتے ہیں بس, کیونکہ اے سی چل رہا ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا, لوگ جھونکے مار رہے ہیں. تو یہاں پر آپ سب مل کر مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں. تو میں اس مجمع میں ایک بندے کو تلاش کرتا ہوں اور اس کے چہرے کو ہم فالو کرتے ہیں, کیونکہ اگر ایک لسنر ہمارے کو ہمارے مزاج کا مل جائے نا, تو ہم 15 گھنٹے بھی گفتگو کریں تو نہ بات ختم ہوتی ہے نہ تھکن ہوتی ہے. لیکن مجمع میں اگر ایک بندہ بھی نہ ملے نا, تو بندہ بولے وما علینا الا البلاغ المبین, پھر بندہ اپنے ذہن کے مضمون خود بھول جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ درس کی پابندی کریں بیٹا. اور آپ, میں نے آج جو نبیوں کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں باتیں بتائی ہیں, اس کو آپ طریقے سے سیکھیں, اور اس میں جو سوالات بنے تو پھر آپ اس کا جواب, سوال جو ہے وہ پھر اس کا بنا کر لائیے, تو میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بات کو ہم ختم کر رہے ہیں, وقت بالکل ہمارے پاس تھوڑا سے رہ گیا ہے, کہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء بشر ہی ہوتے ہیں, لیکن بشر کی رٹ نہیں لگائی جاتی. ان کا جو وصف ہے, ان کی جو عالی شان ہے, نبی ہونا, رسول ہونا, آقا ہونا, مدنی ہونا, ہاشمی ہونا, اس چیز کو ذکر کر اپنی عقیدت کھائی جاتی ہے. کیوں ایسا ہو شاہ صاحب؟ میں نے کہا اسی طرح دیکھو کہ جیسے ابو کا آدمی ہونا تو حق ہے, لیکن ہم اسے آدمی کہہ کر مخاطب نہیں کرتے, شان والی بات کہہ کر. پھر سوال ہوا اور اس پر ہم بات کو مکمل کر رہے ہیں. ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ہم نبی کو بشر کہیں نا؟ میں نے کہا نہیں, جہاں ضرورت ہو وہاں کہیں. کہاں ضرورت ہو کہیں؟ تو میں نے کہا دیکھیں, نبی کے تعارف کی دو ڈائمنشن ہیں, دو پہلو ہیں. ایک, جب انبیاء کا تعارف ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہوں, اور جب انبیاء کا تعارف ہم اللہ کے بندوں کے سامنے کر رہے ہیں. جب اللہ کے سامنے کریں گے تو کہیں گے بندے ہیں اللہ کے, انبیاء اللہ کے بندے ہیں. اور جب اللہ کی مخلوق کے سامنے کریں گے تو ہم کہیں گے یہ رسول ہیں, آقا ہیں, دستگیر ہیں, رحمت اللہ علیہ. یہ کہاں سے نکالا جی؟ ہم نے کہا جی کلمے سے نکالا, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. اب دیکھیں دو باتیں ہمارے نبی مکرم سے متعلق یہاں پر آئی, بندے ہیں اور. آپ سوال کر سکتے تھے, بات یہیں سے چلی, کہ دو کیوں ہیں ایک ہی کیوں نہیں ہے؟ کہ بندے ہیں بات ختم ہو گئی، اچھا رسول ہیں بات ختم ہو گئی، دو کیوں کی گئے؟ تو میں نے کہا دو اس لیے کہہ گئے، یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ رسول کے تعارف کے دو ڈائمنشن ہیں، دو پہلو ہیں. عبد اس لیے کہا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اس لیے کہا تاکہ پتا چل جائے کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، یہ خدا کے شریک نہیں. عبد کہا تو کہا یہ خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، بندے ہیں، خدا کے بندے ہیں. یہ بندہ ہونا بھی بڑا کمال ہے، لیکن ابتدائی سوا کے جتنا آپ کا ذہن ہے اتنی بات کر رہا ہوں، تاکہ اللہ کے بندے ہیں. بندہ کیوں کہا ان کو عبدہ؟ اس لیے کہ تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے کہ یہ خدا نہیں ہے. ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، محبوب ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا، بندہ اس لیے کہا کہ یہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور رسول کیوں کہا؟ یہ ہم جیسے نہیں ہیں. تو یہ دونوں چیزیں وہاں پر عقیدے کے اندر واضح ہو گئی. آئیے بات کو سمیٹتے ہیں. یہاں پر اسی بات کو ذکر کیا گیا کہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے، نہ کوئی جن ہوا نہ کوئی عورت ہوا، بلکہ تمام انبیاء مرد تھے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں شان کیسیت عطا فرمائی. آگے کے عقیدے کے اندر آئے گا کہ انبیاء ہیں بدن میں ہماری طرح، لیکن بدن کا کوئی حصہ قوت اور پاور میں ہماری طرح نہیں ہے. اندر کا معاملہ انٹرنل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر کا معاملہ ایسا بڑا عجیب و غریب ہے. انبیاء کرام کے اندر کی چیزیں بھی مختلف ہیں، یعنی اس کی کارکردگی، اس کے منافع، اس کے فوائد. ایک بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. دیکھیں رمضان شریف چل رہا ہے، کوئی روح افزا پیتا ہے، کوئی جامع شریف پیتا ہے، کوئی کیا پیتا ہے، لیکن شوگر کو زیادہ اوائڈ کریں تو زیادہ اچھا ہے، اور بوتلیں کم پئیں، ٹھیک ہے، رمضان شریف میں شوگر جتنا کم. لیکن دیکھیے میٹھے شربت اور مشروبات ہم پیتے ہیں، ایک نیچرل چیز میں آپ کو بتاؤں. لیکن جب آپ ٹھنڈا گلاس شربت تین چار پیتے ہیں تو ہم واش روم جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ نے جب پیا، توجہ کیجیے گا سمجھنے کی، جب آپ نے ٹھنڈا شربت پیا تو اس وقت اس میں خوشبو بھی تھی، ٹھنڈک بھی تھی، لیکن جب وہ پانی بدن سے خارج ہوا تو اس میں بدبو بھی تھی. اب یہ کیسے ہوا کہ وہ خوشبو بدبو میں منتقل ہو گئی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اندر کا سسٹم ایسا ہے کہ خوشبو والی چیز بدن کے اندر گئی، لیکن ہمارے اندر کی چیزوں کے اندر اتنا کمال نہیں، وہ بدبو کے اندر کنورٹ ہو گئی. انبیاء کرام کی ذات ایسی ہے کہ وہ اگر سادہ پانی بھی پیتے ہیں تو ان کا تھوک، کیونکہ تھوک بھی پانی سے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، آنسو بھی پانی سے بنتے ہیں، پیشاب بھی پانی ہی کے ذریعے آتا ہے. تو اب آپ دیکھیے انبیاء کرام اگر پانی پیئے تو وہ تھوک جو ہے ان کا وہ بدبو والا نہیں، خوشبو والا ہوتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو ہمارے بدن سے خارج ہو رہی ہیں، تھوک کی صورت میں، آنسو کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، وہ بدبو ہیں، ناپاک ہیں، لیکن انبیاء کے بدن میں یہ کسی صورت میں بھی جاری ہو رہی ہے، یہ پاک بھی اور خوشبودار بھی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات یہی ہوئی جس پر درس ختم ہوگا کہ انسان نہیں انسان، انسان نہیں وہ انسان، یعنی انبیاء ایسے انسان ہیں کہ ان کی ایگزامپل نہیں دی جا سکتی کہ فلا انسان جو ہے وہ انبیاء کی طرح ہو سکتا ہے. نہیں، ہیں وہ انسان لیکن کوئی ایگزامپل اس کی ان کی نہیں دی جا سکتی کہ ان کی طرح ہو. جیسے ماں کی کوئی ایگزامپل لا سکتا ہے، والد کی لا سکتا ہے، جو شرف ان کے پاس ہے. تو انبیاء کرام کو یہ میں قریب لا کر سمجھا رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے کوئی خلائی بات کر دی ہے، بات قبول نہیں کر سکتے. ایسی چیزیں مسجد دیکھیں آپ، سنگ مرمر کی بنی ہوئی، ایسے ہی پتھر آپ اپنے گھر میں لگا دیں تو آپ کا گھر مسجد جیسا ہو سکتا ہے؟ صورت میں بالکل آپ کا گھر، یعنی اس طرح کا آپ ہال بھی بنا سکتے ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں قاع، یعنی ہال، جس میں اس طرح کے مسجد کا جو ہال ہے، اس طرح کسی کا گھر بڑا ہو تو اس قسم کا ہال بنا کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میٹنگ کر سکتا ہے، کچہری لگا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس طرح کا مسجد کی طرح کا وہ ہال بنا لے تو کیا وہ مسجد جیسا ہو جائے گا؟ شکل بھی بالکل ویسی بنائی ہے، اسٹرکچر بھی ویسی ہے، سب کچھ ہے. تو آپ دیکھیں دکھنے میں دونوں ایک ہے لیکن شرف میں، بس اسی سے نبیوں کو سمجھ لیجیے کہ ظاہری صورت کو دیکھ کر بندہ فضیلت کو پامال نہ کرے. اس لیے سب سے اولا اور اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ کفار اس لیے گمراہ ہوئے، اور آج بھی وہ فرقے اس لیے ڈاماڈول ہیں جو حضور کو بشری نظر سے دیکھتے ہیں. ہم نے کہا حضور کو بشری نظر سے صرف قبول کرو اور دیکھو محبت کی نظر سے، پھر تمہیں ساری چیزیں واضح نظر آ جائے گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے، سرکار کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، سب کچھ کیا، لیکن جب حضور کا ذکر آتا ہے تو پھر صحابی یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ قال زوج، میرے شوہر نے یہ کہا، نہیں، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نہیں کہا. تو آپ دیکھیے، اس لیے ہمیشہ اس بات کو پابند رکھیں کہ اقرار ہو ان کی، اقرار ہو ان کی انسانیت کا بھی، بشریت کا بھی، لیکن اصرار ہو ان کے فضائل کا، ان کے مرتبے کا. اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ بڑا اہم عقیدہ آ رہا ہے، کیونکہ بشریت کا عقیدہ آج مکمل ہوا ہے، کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے. تو کل انشاءاللہ العزیز وحی سے متعلق بڑے نادر عقائد ہیں جس پر ہم چند قرآن کی آیات پیش کریں گے. آج جو ہم نے ذکر کیا اللہ اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے. اللہ اسی عقیدے اور سچی عقیدے پر اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدم رکھے. ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے. انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو جو ہم سے فیس بک پر اس وقت ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی آپ تمام دعا کریں. وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجمع میں جو جس انداز میں بھی شریک ہیں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. آج جو ہے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر ایک بڑا سانحہ واقعہ ہوا، بم دھماکہ. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. آج بھی میں نے دونوں چینلوں پر جہاں پر میں افطار و سحری میں تھا وہاں پر ہم نے پرزور مذمت کی اس کی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو پولیس نوجوان شہید ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ان کے اور جو ہیں ان کے جو رشتہ دار، عزیز و اقارب ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ان پر خاص کرم و فضل فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ اس ملک کو سلامتی عطا فرمائے، اچھے حکمران اچھا عطا فرمائے، اچھی پالیسی دینے والے حکمران عطا فرمائے. افواج پاکستان کے لیے دعا کریں کہ جس مستعد انداز میں انہوں نے سرحدوں کو مضبوط کیا ہوا ہے اللہ ان کے لیے آسانی رکھے. رینجرز ہیں، رینجرز کے ادارے ہیں، پولیس کے ادارے ہیں، اور عام کالج یونیورسٹیوں میں جو لوگوں کو تفہیم و تعلیم دے رہے ہیں، مدرسے میں تعلیم دے رہے ہیں، مسجدوں میں تعلیم دے رہے ہیں، ایک شعور دے رہے ہیں امن کا، محبت کا. پاکستان ایک خطہ نہیں ہے میرے بزرگوں، یہ ایک نظریہ ہے. اس کی حفاظت کا اللہ رب العالمین ان تمام اداروں کی حفاظت فرمائے. پاکستان میں رہنے والے ہر فرد کی، ہر تاجر کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر طالب علم کی حفاظت فرمائے، بازار کے ہر شخص کی حفاظت فرمائے، مسجد کے ہر فرد کی، نمازی کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین اس ملک کو دہشت گردی سے، بربریت سے محفوظ فرمائے. ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا. اور مسلمان جتنے بھی سرکار کا کلمہ پڑھنے والے، وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں، ہندوستان میں ہوں یا بنگلہ دیش میں ہوں، افریقہ میں ہوں یا افغانستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں یا یورپ میں ہوں، جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں، اللہ رب العالمین تمام کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. بدعقیدگی سے اور جو اسلام دشمن قوتیں ہیں اللہ رب العالمین ان سے ان کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.